بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس عاشورہ سے پہلے مدینہ سے روانگی کے بعد اپنے دست مبارک سے وصیت نامہ اپنا تحریر فرمایا اور اپنے برادر محمد ابن حنفیہ کو دیا. اس وصیت نامہ میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد اور معارف دینی کی شہادت کے بعد سب سے پہلے حضرت نے یہ وضاحت کی کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا، ظلم و فساد کی خاطر نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں. یہ وضاحت کہ میرا قیام شر و فساد کے لیے نہیں ہے، ظلم و فتنہ کے لیے نہیں ہے، اس بنا پر تھا کہ بنو امیہ نے اپنی حکومت میں 10 سالہ حکومت جو امام حسن علیہ السلام کے بعد انہوں نے کی اور تقریباً لگ بھگ اس سے 2 گنا مدت وہ جو وہ انہوں نے والی شام حکومت کی، اس دوران ایسا مذہب اور ایسا مکتب شام اور اطراف شام میں پھیلایا اور بعد میں یہی پوری مملکت اسلامیہ کے اندر، پوری مسلمان خطے کے اندر مختلف شہروں میں اپنے خطیبوں کے ذریعے، درباریوں کے ذریعے یہ مذہب و فکر پروان چڑھائی کہ یہ حکومت بھی دینی و اسلامی حکومت ہے اور اس کے خلاف بات کرنا، قیام کرنا جائز و درست نہیں ہے. جو کچھ بھی یہ کریں یہ تقدیر خدا ہے. جیسے اشارہ کیا کہ باقاعدہ فرقہ بنایا مرجعہ کے نام سے اور تمام تعلیمات دین کو مسخ کر کے ان کو پھیلایا گیا. اس طرح کا دین لوگوں کے اندر پرچار کیا گیا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کی مذہبی اور دینی حالت کے بارے میں یہ تعبیر بیان فرمائی تھی کہ اسلام کی حالت، غالباً یہ حدیث بھی اور یہ مطلب بھی میں پہلے یہاں بیان کر گیا ہوں جیسا میرے ذہن میں آ رہا ہے، سابقہ سالوں میں ممکن ہے بعض مومنین کے ذہن شریف میں یہ بات موجود ہو. ابھی حضرت نے فرمایا کہ اسلام ابھی سبابۃ الماء کی طرح ہے. سبابا یعنی برتن کی تہ میں موجود تری، جب دودھ کے برتن کو الٹ دیا جائے، الٹا دیا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہو وہ سب بہہ جائے، گر جائے، اس کی تہ میں مختصر تری، اس کو سبابا کہتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے واقع کربلا میں یا یزید کے دور حکومت میں اسلام کو پورے جہان اسلام میں کہا، نہ حکمرانوں کے لیے بلکہ امت کے پاس اس وقت جو اسلام ہے وہ اس حد تک ہے جیسے الٹے ہوئے برتن کی تہ میں تری بچ جاتی ہے، اتنا اسلام ہے ان لوگوں کے پاس. اب یہ بنو امیہ نے یہ اسلام اس طرح سے کیا، یعنی اول تو وہ ظرف اسلام الٹ دیا، حقائق دینی سب اس سے دور ہو گئے، فراموش ہو گئے، بھول گئے لوگ حقیقی اسلام کو. قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے جو اسلام خدا نے پہنچایا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بجائے بنو امیہ کے حکمرانوں اور بنو امیہ کی خواہش کے مطابق اسلام پھیلایا گیا. درباری اور سرکاری خطیبوں کے ذریعے اسلام پھیلایا گیا، ان کا من پسند اسلام پھیلایا گیا. جو حکومتی ایما پر اور حکومتی مفادات کی خاطر تھا کہ فرقہ مرجعہ اس کا ایک نمونہ ہے، وسیع تعلیمات انہوں نے عام کی کہ متاسفانہ بعض آج بھی مختلف مذاہب کے اندر موجود ہیں، جیسے قضاء و قدر و تقدیر کا مسئلہ کہ بھائی کے بنو امیہ سے شیعہ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن بعض تفسیریں بنو امیہ کی آج شیعہ کا عقیدہ بنی ہوئی ہیں، چونکہ انہوں نے ان کی ترویج کی مختلف ذریعوں سے، ان کو پھیلایا. اور ہمارے وہ لوگ جو انہوں نے مطالعہ کیا یا سنا، عموماً سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ شیعہ مبانی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، یہ باتیں شیعہ مذہب کے ساتھ و دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، اہل بیت کی روش و سیرت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی یہ باتیں، لیکن یہ انہوں نے پھیلائیں، یہ باتیں ترویج کی. ان میں یہ مذہب اس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو اس طرح سے پھیلایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لبس الاسلام لبس الفرم مقلوبہ، کہ اسلام کا لبادہ توڑا ہوا ہے لیکن الٹا الٹا ہو گیا ہے اسلام، یعنی سب ہر چیز اس کی الٹی ہو گئی ہے. الٹے اسلام میں سب معارف اور سب قدریں اور سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے ہر چیز، اور یونی کے بعد میں اس کو کسی وقت پھر سیدھا کیا گیا تو دوبارہ الٹا نہیں ہوا. کربلا اسی الٹے لبادے کو سیدھا کرنے کا عمل تھا، لیکن بار بار یہ الٹتا رہتا ہے. آخری کوشش جو ہمارے زمانے میں ہوئی اور نزدیک ترین کوشش الٹے اسلام کو سیدھا کرنے کے لیے انقلاب اسلامی ہے، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے دست پرتوان سے یہ کام ہوا، الٹے اسلام کو سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دوبارہ اس کو الٹا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، اور یہ بار بار ہوا. لبسل اسلام لبسل فرم مقلوبہ، مقلوب الٹی پوستین جو پہن لی جاتی ہے. خوب ظاہر ہے کہ جب اسلام و دین و مذہب الٹا سیکھا جائے ہر چیز الٹی ہوتی ہے، یعنی اس کی اچھائیاں برائیاں بن جاتی ہیں، برائیاں اچھائیاں بن جاتی ہیں، فرائض ترک ہو جاتے ہیں اور محرمات فریضے بن جاتے ہیں. جو خدا نے راستہ مقرر کیا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر خود سے اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ چیزیں بنام دین و مذہب جاری کر دی جاتی ہیں. یہ الٹے اسلام کا خاصہ ہے. یہ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو خالص اسلام کی ضرورت ہے، نہ ہر اسلام کی، ناب اسلام، خالص اسلام، محمدی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دین جو اہل بیت کا دین ہے، قرآن کا دین ہے، جس دین سے ظاہر ہے جب حکومتوں کی طرف سے, اور وہ حکومت بھی بنو امیہ جیسی حکومت, بنو امیہ وہ شجرہ خبیثہ جسے قرآن نے ذکر کیا ہے, جو مجسم خباثت و نجاست و پلیدی ہے, جو دین کے اندر گھسے ہی اسی نیت سے تھے کہ باہر رہ کر دین کو نقصان نہیں پہنچایا, اندر گھس کے اس کو نقصان پہنچایا جائے, اور جب تک باہر تھے دین محفوظ تھا, لیکن جب اندر گھسے بہت تباہی مچائی انہوں نے. فتح مکہ کے موقع پر یہ شجرہ خبیثہ بظاہر اس نے اسلام قبول کیا, لیکن حقیقتاً کبھی بھی دل سے ایمان نہیں لائے. انہوں نے اسلام کے چہرہ ماسخ کر کے پیش کیا, اور پھر وہی ماسخ چہرہ پھیلتا رہا, تبلیغ ہوتی رہی, ترویج ہوتی رہی. ائمہ اطہار نے ایک مبارزہ اس امر کے خلاف کیا کہ جو کچھ بنو امیہ کے مامورین سرکاری و درباری, علماء و خطیب و اہل ممبر جو کچھ دین ماسخ کرتے تھے, ائمہ لوگوں کو آگاہ کرتے, روشن کرتے کہ یہ دین درست نہیں ہے جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے. وہ حتیٰ پھر یہی روش شیعہ کے اندر بھی شروع ہوئی کہ بعض سرکاری و درباری انہوں نے بھی بنو امیہ سے سیکھا, اور وہی عمل اس مذہب و مسلک اہل بیت کے اندر بھی آ کر ترویج کرنا شروع کیا. وہی افکار مرجعہ کے اس مذہب کے اندر بھی پیدا ہونا شروع کیا, جس کا ایک نمونہ میں نے وہ ممتورہ کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو امام اشتم کے زمانے میں پیدا ہوا یہ فرقہ شیعہ کے اندر ایک شاخ. اس کا کام فقط یہ تھا کہ ائمہ سے دور کریں, ولایت سے دور کریں لوگوں کو, امت کو راہبر سے دور کرنا, جس کو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ ممتورہ ہے, نجس کتیا کی طرح ہے, اور ان سے دوری ضروری ہے. یہ ممتورہ ہر زمانے میں ہے, اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہے, جس کی پلید افکار لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں, کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, تشویش ایجاد کرتے ہیں لوگوں کے اندر, اور ضرر یہ بنتا ہے کہ ان کو مکتب ولایت سے دور کرتے ہیں. یہ ایک اثر ان کا یہ ہے, ان کی تبلیغات کا یا بنو امیہ کا, جو سید الشہداء علیہ السلام کو اپنی صفائی پیش کرنا پڑی کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, فتنہ کرنے نہیں جا رہا. وہ یہی تھا کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آ گئی, جو بھی حاکم آ گیا, اس کی آپ کو اطاعت کرنا واجب و لازم ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے. یعنی رائج روش و موجودہ صورت جو بھی ہے, بس آپ کا کام اس کے خلاف بولنا نہیں ہے, اس کو ماننا, اس کے سامنے تسلیم ہونا. سید الشہداء علیہ السلام نے اس حالت پر اعتراض کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو آپ تمہارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر ظالم سے تم کا اور حکومت کے سامنے خاموش رہنا دین ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے حکم خدا و حکم دین, اور یہ شر بھی نہیں ہے, یہ واجب ہے, فریضہ ہے تمہارا. اس وقت حج میں اس سال بھی ایک درباری مفتی نے سعودیہ کے فتویٰ دیا کہ حج میں, یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ بعض ممتورہ کے افکار شیعہ مذہب میں بھی گھسائے, بنو امیہ اور مرجعہ کے تفکرات شیعہ کے اندر بھی سرایت کر گئے, اور فلٹر جو لگایا ہوا تھا وہ نہیں, اس کی طرف حساسیت دکھائی گئی, توجہ نہیں کی گئی. یعنی وہ لوگ جنہیں اپنے نظریات کا دفاع کرنا تھا, اپنے اعتقادات کا دفاع کرنا تھا اور پاک کرنا تھا ان افکار سے مذہب کو, بالآخر ان کی نظروں سے بچ کر نکل گئے, یہ افکار آ گئے, گھس گئے ہمارے اندر بھی آ کر. اس کا ایک نمونہ یہی ہے کہ حج کے اندر آپ ظالمین کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں اور مشرکین کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں, آپ آئیں اپنی عبادت کریں, قرآن پڑھیں خاموشی کے ساتھ, بولیں بھی نہیں, فقط چپ کر کے سر جھکا کے آپ کعبہ میں بیٹھے رہیں, ورد کرتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, سجدہ کریں, چپکے سے آئیں چپکے سے نکل جائیں, کوئی بات کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, شعار نہیں دے سکتے آپ. یعنی حتیٰ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے, بلند آواز سے تکبیر نہیں لگا سکتے, اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے آپ, کہ کعبہ شعار دینے کی جگہ نہیں ہے, عرفہ شعار دینے کی جگہ نہیں ہے, منا شعار دینے کی جگہ نہیں ہے. آغاز سے ہی یہ تفکر تھا کہ حج کی صورت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا. آپ دیکھیے شیعہ بھی حج پر جاتے ہیں یہی حج کر کے آتے ہیں جو سعودی مفتی درباری کروانا چاہتے ہیں. یعنی چپکے سے جاؤ, ثواب کماؤ, مردے بخشواؤ اور چائنا کے تبارکات خریدو اور واپس آ جاؤ. یہی ان کی منشا ہے کہ ایسا حج ہو, اور یہ شیعہ سنی یہی حج کر کے آ جاتا ہے. آپ کسی بھی مسلک کا بندہ جائے, بریلوی جائے, دیوبندی جائے, اہل حدیث جائے, شیعہ جائے, شیعہ کے اندر بنی ہوئی کئی شاخیں, یہ سب جائیں ایک ہی حج کر کے آتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف ہاتھ کھولنے اور بند کرنے کا ہوتا ہے, باقی سارا ایک قسم کا عمل ہوتا ہے. کون سا؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خبردار یہاں بولنا نہیں, اور اب تو وہ بولنے نہیں دیتے, لیکن اگر نہ بھی روکے تو بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا حج سمجھایا گیا, ایسا حج تعلیم دیا گیا, اس طرح کے حج کو امت کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہو یہی فرقہ مرجیہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا حج ہو, اس طرح کا دین ہو کہ 2.5-3 million مسلمان جمع ہوں ہر سال, ٹرانسپورٹروں کو خوب فائدہ پہنچائیں, ہوٹل والوں کو اچھا فائدہ پہنچائیں, مختلف کمپنیوں کا کاروبار چمکائیں, چائنا کی فیل فیکٹریوں کا سارا سامان خرید کے لے آئیں, جتنا ریجیکٹ مال ہوتا ہے مارکیٹوں کا جو مکہ پہنچایا جاتا ہے وہ سارا بنڈل باندھ کے گھر لے آئیں, لیکن دین کی خاطر, اسلام کی خاطر کچھ بھی بولنا نہیں ہے, بات تک نہیں کرتے اور نہیں کرتے. اتنی تعداد میں علماء جاتے ہیں, ایک سمے کوشش کی کہ کم از کم یہ علماء جو بڑے صغیر سے جاتے ہیں یہ مل بیٹھا کریں حج کے موقع پر, اور ملکی مسائل یا مذہبی مسائل یا عالمی مسائل اگر نہیں بھی زیر باس لاتے تو حج کے مسائل کم از کم مشترکہ بیٹھ کے آپس میں. تو بعضوں نے کہا کہ حج بند کروانا چاہتے ہیں آپ, اس کا مطلب یہ کہ اگلے سال ہمیں حج پر پابندی لگا دی جائے کہ آپ لوگ حج پر نہ آئیں. اب آپ جو آ رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے, اس حج سے کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو, سوائے کاروان لیڈروں کے, کاروان کے جو سالار ہیں ان کے, یا ابھی تو ویسے بھی ٹوریزم بنا دیا انہوں نے, یعنی باقاعدہ طور پر آفیشیل طور پر حج, اب ویزا بھی اس کا ٹوریزم کا ہو گیا ہے, انتظامات بھی سارے ٹورسٹ کمپنیوں کو سونپ دیے گئے, اب حج کاروان سب یہ ٹور گروپ ہیں, ابھی لکھا ہوتا بھی ہے, اگر نہ لکھیں یہ ٹور گروپ تو ان کو الاؤ نہیں ہے کوئی کاروان لے کے جائیے. حج اب واقع ٹوریزم ہو گیا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, حج ٹورزم ہی ہونا چاہیے, جب الٹا حج کیا جائے, دین سے ہٹ کر کیا جائے اور فقط تفریح کے طور پر کیا جائے, وہ ٹورزم ہی ہوگا. پھر اس ٹورزم سے پھر آپ فرق نہیں پڑتا مر ہی جاؤ یا کب آ جاؤ, فرق نہیں پڑتا آپ کسی خوبصورت وادی کی سیر کرو یا کسی علاقے کی سیر کرو, ٹور ہی کرنا ہے, اگر تفریح کرنی ہے کہیں بھی ہو کر آ جاؤ آپ. حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مناسک ہیں, اعمال ہیں, حج کے معنی یہ ہے کہ آپ کو کچھ نقش قدم پہ چلنا ہے, کچھ سیرت اپنانی ہے, سیکھنی ہے, وہاں جا کر مقام ابراہیم پہ کھڑا ہونا ہے, مقام اسماعیل پہ جانا ہے, مقام حاجر پہ جانا ہے, صفا و مروہ میں جانا ہے, قربانی کرنی ہے, شیطان کو سنگریزے آپ نے مارنے ہیں, یہ سب مشقیں ہیں, یہ سب تربیت ہے, یہ کچھ سیکھ کر آ کر اپنی زندگی میں اس کو بروئے کار لانا ہے, ورنہ ٹور فقط کر کے آ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بنو امیہ کا حج تھا جو آج ہو رہا ہے, جس کو بعضوں کی سرپرستی حاصل ہے اور اسی کے تحت سب حج کر رہے ہیں, ہم سب جتنے قافلے جاتے ہیں. یہاں پر رہبر شیعہ و رہبر اسلام و رہبر مسلمین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حج نہیں ہے, حج حقیقی نہیں ہے, حج ابراہیمی نہیں ہے, حج رسول اللہ نہیں ہے. یہ جب تک آپ اظہار تنفر نہ کرو مشرکین سے اور ظلم و ستم سے حج نہیں ہوتا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ آ کر اعلان کرو, اذان من اللہ و رسولہ یوم الحج حج الاکبر فی الناس ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ. یہ حج اکبر کے ہمارا فرائض میں سے یہ ہے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی بری ہوں مشرکین سے, رسول بھی بری ہے, اور حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اعلان کر دو کہ جو اس سرزمین پر آتا ہے وہ بھی اعلان کرے حج اکبر کے دن, حج اکبر کے روز اعلان کرے کہ ہم سب بری ہیں مشرکین سے, اور اسی پر پابندی ہے. بس ایسا دین و مذہب سکھا دیا جائے جو نہایت ٹورزم ہو جائے, جو آخر میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے. اس لیے اس الٹے اسلام کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. جس اسلام کے اندر ظلم کے خلاف بولنے کو فتنہ کہا جائے, جس اسلام کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو شر کہا جائے, جس اسلام کے اندر, جس مذہب کے اندر حج کرتے رہو امام امت کے پیچھے نہ چلو. سید الشہداء علیہ السلام, توجہ فرمائیں ان 1400 سال میں کیا فرق پڑا حج کے اندر, کہ سن 60 ہجری کے حج میں سید الشہداء خود حاضر ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے, جس دن حج اکبر شروع ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں حج اکبر کرنے, اس دن احرام کھول کے سید الشہداء مکہ سے باہر آئے. اس امت حج گزار کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ہو, ظلم کے خلاف, یزیدیت کے خلاف, ستم کے خلاف آواز اٹھاؤ. انہوں نے کہا یہ سیاست ہے, ہم سیاست کرنے نہیں آئے, عبادت کرنے آئے ہیں. آپ نے سیاست کرنی ہے مکہ سے باہر جا کے کریے. نکال دیا. ہم کہتے ہیں امام علیہ السلام چلے گئے. اگر امت یا حاجی امت امام کا ساتھ دیتی تو امام کیوں مکہ سے جاتے؟ کوئی مکہ میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ سب حج میں مشغول تھے, بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے لوگ, اور آ کر امام کو بھی روک رہے تھے کہ آپ بھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریے, بدل دیں اپنا فیصلہ اور نہ جائیں. اور یہ بعضوں کے جملے بھی تھے کہ اس سے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی, آپ یزید کے خلاف آواز اٹھائیں گے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی. یہ امت جو یزید کے اسلام پر چل رہی ہے یہ 4 حصوں میں بھی بٹ جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ امت یزید پرست و امت جو یزید کے سامنے تسلیم سر تسلیم خم ہو, یہ اگر 10 حصوں میں بٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ امت تقسیم نہیں ہونی چاہیے جو خدا کے راہ پر جا رہی ہے, وہ امت تقسیم نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے پر ہے, جو حق پرست ہے, وہ امت تقسیم نہیں ہونی چاہیے جو یزید و ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ایسی بے خاصیت امت جس کا امام احرام کھول کے جا رہا ہے اور امت امام کو بھی روک رہی ہے کہ آپ اس ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہیں حج کے ثواب سے. اس وقت یہ حج تھا, آج یہ حج ہو رہا ہے, اس بیچ میں کہیں نظر آتا ہے فرق پڑا ہو حج کے اندر؟ یہی حج آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی امام کچھ اور بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اور امت کسی اور طرف جا رہی ہے. اور اگر یہ بات کی جائے حج کے اندر تو کہتے ہیں یہ شر پھیلا دے آئے, حرم کا ماحول خراب کر رہے ہیں, حرم کا ماحول خراب کر رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل عراق کے اندر یہی تکرار ہوا, عیناً یہی ماجرا تکرار ہوا, اور وہی بات جو ناسوی مکہ میں کرتے ہیں یہی بات شیعہ نے نجف کے بارے میں کی, کہ جب اس یزید زمان طاغوت زمان کے خلاف بعض عراقی شیعہ نجف کے اندر انہوں نے قیام کیا تو انہیں یہی کہتے تھے نجف سے لڑنا ہے, نجف سے باہر جا کے لڑو, نجف کے اندر نہیں لڑو, کیوں زیارت نہیں ہو سکتی ہماری, باہر جا کر کہیں اور مرو آپ, ادھر نہیں مرو آپ. اور ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب ایسا دین پھیل جائے جس کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فتنہ کہلایا جائے, امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے قم سے قیام کیا, بعض لوگوں نے کہا قم کا ماحول خراب کر رہے ہیں, ایران کا ماحول خراب کر رہے ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں, شر پھیلا رہے ہیں, ایرانی قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں, کچھ شاہ کے حامی ہو جائیں گے, کچھ آپ کے حامی ہو جائیں گے. بہتر یہ خاموش رہیں تاکہ یہ امت سرنگوں ایک رہے. وہ امت سرنگوں ایک رہے, دو رہے, چند رہے, کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ خداوند تبارک و تعالی نے جو دین قرآن میں پیش کیا ہے اس دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ تبیان اور بیان ہے, یعنی واضح شفاف و روشن ہے, اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, گول مول دین نہیں ہے, اس میں حق و باطل ملا ہوا نہیں ہے. یزیدیت اور حسینیت الگ الگ ہے, کیونکہ کربلا اسی قیام کے لیے تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, نہ شر پھیلانے کے لیے. وہ اصلاح امت یہ ہے کہ الٹا اسلام اور انڈیلا ہوا اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا اور خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ان کو حقیقی اسلام تعلیم دینے جا رہا ہوں, جس اسلام کے اندر انہیں امر بالمعروف معلوم ہو جائے, نہی عن المنکر معلوم ہو جائے. اور امام فرماتے ہیں سب سے بڑا امر بالمعروف و سب سے بڑا نہی عن المنکر ظالم حاکم کے خلاف آواز اٹھانا ہے, ستمکار کے خلاف آواز اٹھانا ہے. جو امر بالمعروف کرنا چاہے یہ امر بالمعروف ہے اس کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا منکر ظلم ہے. ظلم ختم ہو باقی منکرات خود ختم ہو جاتے ہیں. ستم ختم ہو باقی منکرات خود ختم ہو جاتے ہیں، بے عدالتی و ناانصافی خود ختم ہو جاتی ہے، بے راہ روی و عریانی و فحاشی خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، داڑھی منڈانے پر اعتراض ہے لیکن ظلم پر اعتراض نہیں ہے، اسرائیل کی غزہ کے اوپر بمباری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے محلے میں ایک بچہ داڑھی منڈوا دیتا ہے اس کے خلاف تقریریں اور فتوے اور کفر و فسق و فجور و اور کیا کیا اس کو کہتے ہیں جا کر۔ آپ کو اسرائیل نظر نہیں آتا، یہ فقط یہ ایک بچہ نظر آتا ہے، یا اگر دیکھ لیا کوئی آدمی مثلا کوئی کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، غلط غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے مطلب یہ کہ داڑھی منڈوانی چاہیے، غلط کام غلط ہے، لیکن غلطیوں کی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں۔ ہمیں چھوٹا غلط بہت نظر آتا ہے، بڑے غلط کو اصلا دیکھتے نہیں، غلط 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 بھی ان جانوروں کی طرح، کچھ غلط چونٹیوں جتنی غلطیاں ہیں اور کچھ غلطیاں ہاتھی جتنی غلطیاں ہیں۔ ہمیں چونٹیاں نظر آتی ہیں، ہاتھی نظر نہیں آتے۔ امر بالمعروف کرنے تو پہلے ہاتھی جیسا منکر اس کو ختم کرو، نابود کرو، چھوٹے منکرات خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے شفاف و صاف دین پیش کیا، تبیان و بیان، اور حکم بھی دیا کہ آپ شفاف دین کو قبول کریں جس میں حق و باطل الگ، کہیں بھی حق و باطل مخلوط نہ ہو جس کے اندر۔ عافیت طلب لوگ، آرام پسند لوگ کبھی خود حق و باطل سے ملا کر پردے ڈال کے ان کے اوپر اور چین کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، لیکن جب تک گول مول ہو بات، سب کا کام چلتا ہے، سب دیندار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سرحدیں جو بسا اوقات ملا دی جاتی ہیں آپس میں اور دین کی تباہی شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی بھی امت کی بھی، ان سرحدوں کو قرآن نے کہا کہ ہمیشہ جدا رکھو، کبھی بھی یہ سرحدیں آپس میں ملنے نہ دو۔ جیسے کل آپ کی خدمت میں سورہ رعد کی آیا میں دو چیزیں قرآن سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک بابصیرت و بے بصیرت، ان میں سرحد قائم رہنی چاہیے، کبھی بھی ان کو ایک نہ کرو، احمق اور بے بابصیرت دونوں ایک نہ سمجھو، اور کبھی بھی ظلمت و نور کو ایک نہ کرو، یہ سرحد ظلمت و نور کے درمیان قائم رکھو۔ کوئی مٹانا بھی چاہے تو اس کو روکو، ظلم و عدل کو ایک نہ ہونے دو، حق و باطل کو ایک نہ ہونے دو۔ انبیاء کی تعلیم میں یہ شامل تھا، انبیاء کی معموریتوں میں اور فرائض میں یہ شامل تھا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر کوشش کریں گے حق و باطل کو ملائیں، آپ کا کام یہ ہے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا، جدا کرنا، ان میں فاصلہ ڈالو، ورنہ اگر حق و باطل ایک ہو گیا تو پھر جو بھی قدم اٹھے گا اصلاح کی طرف اسے شر کہہ کے دبا دیا جائے گا، شر پھیلا رہے ہیں۔ یہ نقطہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کو باقاعدہ ایک درباری ملا سے فتویٰ لے کر آئے، یعنی یہ ایک آدمی نہیں تھا، بہت سارے ایسے لوگ تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، بصرہ میں تھے، کوفہ میں تھے، شام میں تھے، جن کا عقیدہ دل سے یہ تھا کہ یزید کے خلاف قیام کرنا درست نہیں ہے۔ آپ ان کے بچے کھچے سے آج ٹی وی چینلز پر بعض آوازیں سنتے ہیں، اس سے زیادہ محکم ان کے اعتقادات تھے کہ یزید کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے نمونہ بھی پیش کیا کہ غزالی ایک بہت جید عالم اہل سنت کے، بہت معتبر شخصیت، ان پڑھ آدمی نہیں ہے غزالی، امام غزالی، یہ امام اس کو جو دین سمجھ میں آیا الٹا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید کو برا بھلا مت کہو کہ غیبت شمار ہوگی۔ جب انسان اس طرح کا دیندار بن جائے کہ یزید کی برا بھلا نہ کہو کہ غیبت ہو جائے گی، اور یہ باتیں آج بھی کرتے ہیں، میں اب ضروری نہیں کہ ہر چیز کا مصداق نام لے کر کہوں، بعض متوجہ نہیں ہوتے، گم ہو جاتے ہیں ان باتوں کے اندر۔ یہ اسی ملک کے اندر ایک جگہ مجلس پڑھنے کے بانی مجلس یا وہ کہیں انجمن کے صدر صاحب آئے اور آ کر بیٹھے، چائے رکھی اور کہنے لگے کہ دیکھیں نا، اسلام محبت اور پیار کا دین ہے، کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا ہاں ایسے ہی ہے، اسلام کسی کا بے جان دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں مرد آباد امریکہ تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، تو اسلام کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ شیعہ مذہب بہت بڑا سینٹر اور اس انجمن کا صدر جس کے اندر آزاداری ہو رہی ہے اور محرم میں یا حسین کرتا ہے, یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. فٹ کہاں کیا اس کو آ کر کہ آپ مردہ باد امریکہ نہ کہو کہ ان کا دل ٹوٹتا ہے, اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسلام تو محبت کا دین ہے. خوب انسان غزالی کو روئے یا اس کو روئے؟ ابھی سید الشہداء کس کس کے خلاف آئے, کس کس کے محاذ پر آئے, کیا کیا وضاحت کریں, کس کے سامنے؟ خوب یہ شخص جو کہتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹتا ہے تو یزید کا دل توڑا امام حسین علیہ السلام نے, پھر اس کے معنی یہ ہوئے. اسی لیے یہ صفائی پیش کر رہے ہیں سید الشہداء, انہی جیسے جاہلوں کے سامنے. میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, میں ظلم کرنے نہیں جا رہا, میں فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا, میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. کون سی امت؟ وہ امت جس کی کھوپڑیاں الٹے اسلام کی وجہ سے الٹی اور ٹیڑھی ہو گئی ہیں, جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہتے ہیں فتنہ ہے, جو فتنے کے خلاف آواز اٹھانے کو کہتے ہیں فتنہ ہے, کہ چپ کر کے بیٹھے رہو, جو کرنے کرنے دو. کیسا دین ہے جس میں یزید کے خلاف بات کرو برا بھلا کہو غیبت شمار ہوتی ہے؟ جب سرحدیں مل جائیں, جب گول مول باتیں کی جائیں, جب نجومی دین پیش کیا جائے, پھر یہ حالت ہوتی ہے. قرآنی دین چھوڑ کر, الہی دین چھوڑ کر, اہل بیت کا دین چھوڑ کر, حسینی دین چھوڑ کر, عاشورائی و کربلائی دین چھوڑ کر جب نجومی دین پیش کیا جائے, اس کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں. نجومیوں کی طرح جب دین پیش کیا جائے, کیوں حقائق نہ بیان کریں گے؟ جو قرآن نے صاف کھول کے بیان کیے کہ کبھی بھی حق کو باطل سے نہ ملنے دو, یہ جہاد ہے. نہ نظریاتی طور پر, نہ عملی طور پر, کسی سطح پر بھی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت ہونے دو. چند آیات اور اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. سورہ مبارکہ فصلت میں, سورہ فصلت جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں, دوسرا نام اس کا, بعض قرآنوں میں فصلت لکھا ہوتا ہے, بعض میں حامیم سجدہ, ایک ہی سورہ کے دو نام ہیں. سورہ فصلت میں آیا 34 میں ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال اننی من المسلمین. سب سے بہترین قول, سب سے بہترین بات یہ ہے جو خدا کی طرف دعوت دے, اللہ کی طرف دعوت دینا سب سے بہترین بات ہے. جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں, ان سب میں بہترین بات وہ ہے جو خدا کی طرف دعوت ہو. وعمل صالحا, اور سب سے بہترین عمل عمل صالح ہے. وقال اننی من المسلمین, اور سب سے بڑا دعویٰ و بہترین دعویٰ یہ ہے کہ انسان کہے میں مسلمان ہوں. پھر اس کے بعد قرآن فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, حسنہ اور سیئہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ جو قرآن مجید بار بار کبھی افراد کا نام لے کے, کبھی طبقات کا نام لے کے, کبھی صفات کا نام لے کر فرما رہا ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں, نور و ظلمت ایک جیسے نہیں ہیں, اور با بصیرت و بے بصیرت ایک جیسے نہیں ہیں, بار بار قرآن ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے. یوں تو نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں, جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں قرآن بھی اسی پر تاکید کر رہا ہے. قرآن واضحات کی توضیح نہیں دے رہا, جو چیزیں پہلے ہی واضح ہیں روشن ہیں. مثلا میں ابھی ساری مجلس اس بات پر پڑھ دوں کہ ابھی رات ہے, میرے پڑے بغیر معلوم ہے کہ رات ہے ابھی, اس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی طرف سب یا بعض متوجہ نہ ہوں, ان کی توجہ دلائی جائے. خصوصاً جب بار بار توجہ دلائی جائے اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, غافل ہیں اس سے. چونکہ بعضوں کے نزدیک با بصیرت و بے بصیرت ایک جیسے ہی ہیں, فرق نہیں لگتا انہیں, ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے, کھوپڑی کو نہیں دیکھتے فقط ظاہر کو دیکھتے. عام معمول کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے, ظاہر کو دیکھتے ہیں, لڑکی جہیز لائے گی یا نہیں لائے گی, شکل اس کی خوبصورت ہے یا نہیں, باپ اس کا کسی بڑے محکمے میں ہے یا نہیں, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس کی عفت ہو, حیا ہو, سمجھداری ہو, عقل جو شرائط دین رکھتا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے. لڑکا آیا کسی درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فصلت میں آیت 34 میں ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ دو چیزیں کبھی بھی انہیں ایک نہ سمجھو, حسنہ اور سیئہ, اچھائی اور برائی, کبھی بھی ایک نہ سمجھو. ایسی وضاحتیں اس وقت کی جاتی ہیں کہ جب بعض لوگوں کے نزدیک یہ فرق مٹ جاتا ہے. جیسے اشارہ کر رہا تھا کہ اگر سب کو معلوم ہو دن اور رات میں کیا فرق ہے تو اس کی تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن جیسی کتاب جس میں کوئی عبث نہیں ہے, جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے, فالتو بات نہیں ہے, توضیح واضحات کے لیے نہیں ہے قرآن. یعنی وہ چیزیں جو ہم خود سمجھتے ہیں قرآن بھی ہمیں وہی سمجھانے آیا ہے. ایسی وضاحتیں وہاں کی جاتی ہیں جہاں فرق نہ کیا جائے, جس چیز میں فرق ضروری ہے اس میں فرق نہ کیا جائے, ملحوظ نہ رکھا جائے. یعنی نور و ظلمت میں جب فرق بعضوں کے نزدیک مٹ جاتا ہے, وہاں پر ضروری ہے وضاحت کرنا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, نور کیا ہے, ظلمت کیا ہے. بعض اوقات سیئہ اور حسنہ کے اندر تمیز مٹ جاتی ہے انسان کی. اس لیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ آیا تمہارے نزدیک حسنہ و سیئہ ایک جیسی چیزیں ہیں, اچھائی و برائی ایک جیسی چیز ہے, اچھا و برا انسان ایک جیسے ہیں یہ دونوں؟ یہی جو گندم و گن ہم نے ملایا ہوا ہے, ہم نے ایک سمجھا ہوا ہے دونوں کو. یعنی معاشرتی عملی روش کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. عملاً ایسا ہی ہے, اچھے اور برے سب ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں, سب مومن ہیں, اچھائی و برائی سب ایک جیسی چیز ہے. ہم اچھائی پہ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, برائی پہ کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے. کیوں؟ کہ دونوں برابر ہیں. وہ اچھائی کر کے بھی ویسا ہی ہے جیسے دوسرا اچھائی کیے بغیر ہے, یا برائی کر کے بھی کوئی ایسا ہی ہے جیسا اچھائی کرنے والا ہے. تو اگر اچھائی اور برائی میں تمیز مٹ جائے, اگر اچھے اور برے میں تمیز مٹ جائے, وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا, وہ امت تباہ ہو جائے گی. ایسا دین انسان ترویج کرے, تبلیغ کرے جس میں اچھے اور برے میں فرق ختم ہو جائے, سب کو جنت کے ٹکٹ ایک جیسے دینا شروع کر دے. یہی قرآن روک رہا ہے کہ جب میں خدا ہو کر, خالق ہو کر اپنی کتاب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہرگز اچھائی و برائی ایک جیسے نہیں ہے, فرق ہے ان کے اندر. عزیزان, عقل بھی کہتی ہے فرق ہے, دین بھی کہتا ہے فرق ہے, قرآن بھی فرما رہا ہے فرق ہے, اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق ہے. حباب مصادیق ان کے نمونے ان کے تلاش کریں معمولی اپنی زندگی میں اور اجتماعی و معاشرتی, کیا یہ ایک چیزیں ہیں؟ اگر عملی طور پر ہم اچھائی و برائی میں فرق کریں, ممکن نہیں ہے کسی قوم کے اوپر یزیدیت چھا جائے, یزیدیت کی حکومت ہو, یزیدیت مسلط ہو جائے. جب قوم اچھائی اور برائی میں فرق اور تمیز ختم کر بیٹھتی ہے اسے سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لا تعلق ہو کر بیٹھ جاتی ہے. ایسی ہی امتوں کے اندر یزیدی طاقتیں و یزیدی نظام قائم ہوتے ہیں، یزیدیت انہی کے اوپر چھا جاتی ہے. سید الشہداء جو فرماتے ہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کی معنی یہ نہیں کہ امت نے نمازیں ترک کر دی، روزے نہیں رکھتی امت، جواری و کبابی ہو گئی ہے امت، شرابی ہو گئی ہے امت، بلکہ اس کی معنی یہ ہے کہ اچھا برا ان کی نظروں میں ایک جیسا ہے، تمیز نہیں کر پاتے. یہ اچھے کو بھی وہی پروٹوکول دیتے ہیں جو برے کو، برے کو بھی وہی دیتے ہیں جو اچھے کو. اسی وقت تباہی شروع ہوتی ہے جب انسان اچھائی اور برائی میں فرق ختم کر لے. اور پھر قرآن نے یہاں پر ایک بہت خوبصورت فارمولا بھی بیان کیا ہے، ادفع، آپ برائی کو ختم کرو، سیئہ کے خلاف مبارزہ کرو، نہ موسی کے خلاف، جرم کے خلاف مبارزہ کرو، اور وہ بھی حسنہ کے ذریعے سے. حسنہ کو سیئہ کے مقابلے میں لے کر آؤ، سیئہ یعنی گناہ یعنی برائی یعنی منکر و غلط روش و غلط کام کو ختم کرو، مجرم خود ختم ہو جائے گا جب برائی ختم ہوگی. لیکن اگر مجرم کو ختم بھی کر دیں، برائی کو ختم نہ کریں، جرم رہے گا، نئے مجرم پیدا ہوتے رہیں گے، مجرموں کی کئی نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی. اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اچھائی و برائی. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع بالتی ہی احسن، حسنہ و سیئہ ایک جیسے نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں. قرآن اس لیے تاکید کر رہا ہے کہ بعضوں کے نزدیک مساوی ہیں، یعنی عملاً مساوی ہیں. ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہو، ایک محفل میں بیٹھے ہو، ایک آدمی اچھی بات کرے، ایک بری بات کرے، آپ دونوں پہ ہنس دیتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. ایک غیبت کرے، ایک اچھی کام کرے، ہم دونوں کو یکساں رسپانس دیتے ہیں، اچھے ہیں آپ دونوں، دونوں کی باتوں میں مسکراتے ہیں، یعنی تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دونوں بھائی بھائی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. ایک حرام کھا رہا ہو، ایک حلال کھا رہا ہو، ہمارے نزدیک دونوں برابر کے مومن ہیں، دونوں اہل مسجد ہیں، دونوں اہل اعضا ہیں. اعضا کرتا ہو آدمی، پھر باقی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھے برے میں تمیز مٹ جاتی ہے. اتفاقاً اعضا نام ہی اچھے برے کے اندر تمیز کا ہے، عزاداری نام ہی اسی چیز کا ہے کہ سیئہ اور حسنہ ایک جیسے نہ ہو، وہ اہل حسنہ و اہل سیئہ بھی ایک جیسے نہ ہو، اسی چیز کو عزاداری کہتے ہیں، اسی چیز کا نام عزا ہے. نہ کہ عزا کے پردے میں، نماز کے پردے میں، عبادت کے پردے میں سودخار جو سود کھاتا ہے اور وہ جو حلال کماتا ہے، یہ دونوں ہمارے نزدیک ایک جیسے ہو، دونوں کے ساتھ ہم یکساں رویہ رکھتے ہوں. یہی فساد ہے امتوں کے اندر، جب دامنگیر ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر فاسد لوگ پلتے ہیں. الیکشن جب ہوتا ہے، سیئہ و حسنہ کی تمیز مٹ جاتی ہے، کس کو ووٹ دینے، جتنا فاسد ہو پرواہ نہیں ہے، فاسد ہو جو بھی ہو، اے اپنی قوم کا بندہ ہے، اپنا بندہ ہے، کام کرے گا ہمارے، کچہریوں میں مدد کرے گا ہماری. یہی تمیز جب معاشروں میں مل جاتی ہے، اس قوم کے اندر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، اس قوم کے اندر سیاح و فساد و فاشا پھیل جاتا ہے. آیا کرتے ہیں اس وقت سیاح و حسنہ کے اندر فرق کرتے ہیں؟ وہی غزالی والا مذہب ہے سب کا، کیا آپ یزید کی بھی غیبت نہ کرو گے، غیبت ہو جائے گی، گناہ ہوگا آپ کو، کسی کو برا نہ کہو، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا. نہ نور و ظلمت کو ایک جیسا سمجھو، نہ بابصیرت و بے بصیرت کو ایک جیسا سمجھو، اور نہ سیئہ و حسنہ کو ایک جیسا سمجھو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. والے میری نظر پہلے ہی خراب ہے اور یہاں مشکل زیادہ پڑ گئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ توجہ فرمائیں ذرا اس آیہ کی طرف کہ کس طرح دین جو سرحدیں قائم کرتا ہے اور وہ سرحدیں توڑ دی جاتی ہیں، وہ دیواریں ہٹا دی جاتی ہیں اور سب کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات مفضول کو افضل سمجھا جاتا ہے اور اہل سیئہ کو اہل حسنہ پر ترجیح دی جاتی ہے. خدا کی بارگاہ میں جو مقربین ہیں انہیں دوسرے درجے کا، اور جو خدا سے دور ہیں انہیں پہلے درجے کا مومن سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی وقت، ایسے ہی دین کے اندر جس کا لبادہ الٹا اوڑھ لیا گیا ہو، جس کا ظرف الٹ گیا ہو، جس کے اندر قدریں جغرافیہ قدروں کا درہم برہم ہو گیا ہو، سرحدیں پائمال ہو چکی ہوں، منکر سیئات، منکرات و سیئات حسنات میں داخل ہو گئی ہوں، حسنات منکرات کے اندر داخل ہو گئی ہوں، معجون بن گیا ہو، جس میں اہل حق باطل کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، وہی دین اور وہی قوم میدان بنتی ہے یزیدیت کی حکمرانی کا. اس وقت دنیا کے اندر عالمی طاقتیں، امریکہ جیسی شیطانی طاقت و اسرائیل جیسا یہ سرطانی غدود و جرثومہ جہاں اسلام کے اندر آ کر اس کو فلسطین کے اندر گاڑا گیا، اس میں سب سے زیادہ رول و کردار اس چیز کا ہے جسے قرآن روک رہا ہے کہ یہ سرحدیں جو تمہیں حفظ کرنی چاہیے تھی تم نے گرا دی. وہ سرحدیں کل اشارہ کیا تھا کہ کچھ رابطے ایسے ہیں جو قرآن کہتا ہے جوڑو، انہیں توڑنا حرام ہے و جرم ہے، اور کچھ ایسے رشتے ہیں جنہیں ضرور توڑو، ان کو جوڑنا حرام ہے، ان کو ملانا حرام ہے، ایک جیسا کرنا حرام ہے. بعض اسے مقدس کام سمجھ کر انجام دیتے ہیں. ایران میں ایک بہت عمدہ و بہت ہی کامیاب مبلغ ہیں، آغائے محسن کراتی کے نام سے، نام سنا ہوا ہے سب نے، آپ کا کتابیں بھی پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر عطا فرمائے. بہت ہی مؤثر انسان جن کی زبان میں خدا نے تاثیر ڈالی ہے اور بڑی صلاحیتیں انہیں اللہ نے دی ہیں، اور ان صلاحیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مشکل ترین بات کو بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک ہنر ہے، فن ہے ان کے پاس. ایران کے اندر ایک عمل جو ہمیشہ ہوتا ہے، آپ نے بھی زائرین گئے ہوں گے زیارت کے لیے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ ہر بات پہ صلوات پڑھتے ہیں. صلوات بہت اچھی چیز ہے، حتیٰ دو ایرانی اگر لڑ پڑے تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی صلوات پڑھتے ہیں. صلوات پڑھو ایرانی جنگ چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، ہر کام میں صلوات پڑھتے ہیں. بجلی آئے تو بھی صلوات پڑھتے ہیں، بجلی جائے تو بھی صلوات پڑھتے ہیں. کوئی بھی ایسی تبدیلی یا کوئی چیز ہے صلوات پڑھتے ہیں، عادت ہے ان کی صلوات پڑھنا، اور اچھی چیز ہے. انشاءاللہ ہماری بھی عادت بن جائے، ہم بھی ہر چیز پر صلوات پڑھیں. جو بات انہیں پسند آ جائے اس پر بھی صلوات پڑھتے ہوں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بس پہ بیٹھتے ہیں تو بس چلنے سے پہلے جب ڈرائیور سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی سپیڈ بھی نہیں پکڑتی بس، تو اس وقت بھی وہ سلامتی کے لیے مسافروں کی، ڈرائیور کی اور سب کے لیے درود پڑھتے ہیں وہ. لیکن جو انداز ہے ان کا پڑھنے کا، اس کی طرف کم لوگ توجہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی صلواتیں پڑھ رہے ہیں. مثلا صلوات اوپر سے شروع کرتے ہیں، پہلے وہ صلوات مثلا پڑھاتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، پھر صلوات پڑھائیں گے علماء کے لیے، پھر رہبر کے لیے، پھر فلاں کے لیے. اب بعض ہوتے ہیں کم حوصلہ کہ اتنی صلواتیں الگ الگ کیا پڑھوانی ہم نے، وہ ایک صلوات سب کے لیے پڑھاتے ہیں. آگاہ کراتی اسی کو اپنے ٹی وی درس میں، انہوں نے ٹی وی میں جو درس ان کا سب کے سامنے آتا ہے، اسی میں انہوں نے اس پہ تنقید کی، مذمت کی کہ اس طرح نہیں کیا کرو. مثلا وہ شروع کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، امام خمینی کی مثلا تعالی روح کے لیے، رہبر کی سلامتی کے لیے، حزب اللہ کی کامیابی کے لیے، مجاہدین کی سرفرازی کے لیے، اور اسلام کی بقا کے لیے، اور مثلا مسافروں کی خوشحالی کے لیے، اور ڈرائیور کی سلامتی کے لیے، بس کی سلامتی کے لیے، کنڈکٹر کی سلامتی کے لیے، پہیے کی سلامتی کے لیے، اور پانی کی سلامتی کے لیے، جیک کی سلامتی کے لیے، ٹائر کی سلامتی کے لیے، سب کو ایک ہی صلوات وہ پڑھوا دیتے ہیں. اس میں انہوں نے اعتراض کیا کہا یہ کیا ادب ہے آپ کا کہ آپ امام زمانہ سے شروع کرتے اور جیک اور پچکس تک سب کو ایک ہی ردیف میں ذکر کر کے سب کے لیے ایک صلوات پڑھاتے ہو، آپ کو فرق کرو، کوئی تمیز کرو. جب آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہو تو پھر امام زمانہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، جب آپ رہبر کا نام لیتے ہو تو نہ شمار کرو دوسروں کو ان کے ساتھ. کچھ سرحدیں بچاؤ، کچھ سرحدیں محفوظ رکھو، کچھ حرمتیں بچاؤ. ٹھیک ہے بس بھی سالم مقصد پہ پہنچنی چاہیے، ڈرائیور کا بھی خدا حفظ کرے اس کو بھی اور سب کو حفظ کرے، لیکن یہ سرحدیں توڑ کے نہ خدا حفظ کرے سب کو، چونکہ خدا کو خود پسند نہیں ہے جو سرحدیں توڑتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمائے تل کا حدود اللہ، یہ سرحدیں، حدود حد کی جمع ہے، حد اسی کے اوپر سر لگا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ سرحد، اصل حد ہی ہے، اس سر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ واضح تر مفہوم اس کا واضح ہو جائے. سرحد یا حد ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی خداوند نے فرمایا کہ یہ سرحدیں جو میں نے قائم کی ہیں اور جو بھی ان سرحدوں سے عبور کرے گا، ان حدود کو پلانگے گا، تجاوز کرے گا، فرمایا اولئک هم الظالمون. ظالم اسی کو کہتے ہیں جو حدود خدا کو پھلانگ جائے، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی سرحدیں جو توڑے وہ ظالم ہے. خدا نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان حدود کو مت پھلانگو، یہ ظلم ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، اس حد کے اندر رہو. تم ان حدود میں سے خداوند نے فرمایا کہ جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں، طبقات ہیں، ان کا عمل ہے، ان کی بھی سرحدیں ہیں، ان طبقات کی، ان افراد اور ان شخصیات کی بھی سرحدیں ہیں، ان اعمال کے درمیان سرحدیں ہیں، ان مت توڑو، ان اعمال کو ایک جیسا نہ کہو. اب اس آیا کے اندر مطلب ذرا زیادہ حساس ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے کہ یہ کیا آیا ہے، کس مضمون کی اتر رہی ہے اور ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے، اور کیا ہم نے اس کی طرف بے توجہ ہی کی ہے، اور آج تک کتنا اس آیا پر چلے ہیں اور کتنا اس کی خلاف ورزی کی ہے. توجہ کریں آیا کیا کہہ رہی ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں، اگر اس لائٹ میں پڑھ سکوں میں اس کو، سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیا ہے، آیا 19، آیا 19 میں ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مانا سادت ترجمہ کروں پھر آپ کو مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں کہ کیا مقصود ہے اسے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، سقایت الحاج ساقی، سقا پانی پلانے والے، حاجیوں کو راشن دینے والے اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، جو قدیم میں ہوتا تھا، اب تو باقاعدہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے 5-star ہوٹل اور 2-star ہوٹل بنائے ہوئے ہیں وہاں پر، اور آہستہ آہستہ حرم سے بھی بڑے ہوٹل وہاں بن رہے ہیں. لیکن قدیم میں یہ تھا کہ کچھ قبیلے یا کچھ لوگ گروہ بنے ہوئے تھے، وہ فری سروسز حجاج کو دیتے تھے، یعنی اپنی جیب سے کھانا پکا کے حاجیوں کو دیتے تھے، اپنے گھروں میں حاجیوں کو ٹھہراتے تھے، زائرین کو، زائرین بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اور کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی اور مسجد الحرام کی تعمیرات کا کام ان کے ذمے تھا. بڑی باشکوہ مسجد الحرام ابھی بھی تعمیر کی ہوئی ہے. یہی لوگ اپنے آپ کو سب سے برتر لوگ سمجھتے تھے انہی چند اعمال کی وجہ سے. ایک یہ کہ مسجد الحرام بناتے ہیں، تعمیرات ان کے ذمے ہیں، چابی ان کے پاس ہے، جھاڑو یہ دیتے ہیں، اور زائرین کی خدمت یہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ بڑا اعزاز ہے، زائرین کی خدمت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم افضل انسان ہیں اس امت کے اندر، ہم سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، سب سے بڑا طبقہ، اعلیٰ طبقہ ہم ہی ہیں، اور دوسروں نے بھی انہی کو سب سے بڑا سمجھا ہوا تھا. سراتے تھے، ہر جگہ ان کے تذکرے تھے، ماشاءاللہ زائرین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنے پانی پلاتے ہیں. ابھی بھی ہے یہ، ابھی بھی سب سے افضل کام یہی سمجھا جاتا ہے. یہاں سے طرح طرح کی چیزیں لے جانا، مثلا چینی کی بوریاں لے جانا، شربت لے جانا، یہ کیا ہے پاکستان میں جو شربت بنتا ہے گرمیوں کے موسم؟ روح افزا، روح افزا کی بوتلیں ٹنوں کے حساب سے لے جانا زائرین کے لیے، زائرین مقامات مقدسہ کے لیے یا زائرین بیت اللہ کے لیے لے جاتے ہیں بعد، اور بڑی دل کھول کے ان کی خدمت کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، کہہ بھی لیتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، اور گویا یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو بالکل ہماری ہے کیونکہ سب کے اعمال اب ہمارے نام آ گئے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ پورا اعتقاد ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عین یہود کی طرح، جس طرح یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. قرآن ذکر کرتا ہے کہ بعض یہود و نصارہ کا یہ اعتقاد تھا کہ یہودی و نصرانی کے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ خدا جنت میں ہی ایک علاقہ الگ سے دیوار کھینچ کے وہاں اس کمیونٹی کو وہاں رکھے گا. پوچھیں گے باقی جنتی کہ ان کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے، تو جواب آئے گا کہ چونکہ دنیا میں ان کا تصور یہ اس وجہ سے نیک کام کرتے تھے اسی دید کے ساتھ کہ ان کے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اب اگر یہ آئیں جنت میں جا کر دیکھیں یہاں تو ساری مخلوق جنت میں ہے، تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے خدا نے باؤنڈری کے پیچھے ان کو رکھا ہوا ہے کہ دوسرے جنتی ان کو نظر نہ، یعنی تنگ دل جنتی، دوسرے لفظوں میں جو دوسروں کو جنت میں دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے، وہ کہیں گے پھر ہمارا یہ اتنا خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوا. جنت تو آسان ہے، وہ نکما آدمی ہے جو جنت نہ جا سکے، بہت نائل ہے جو جنت نہ جا سکے. جنت تو بڑی چیز نہیں، جنت یعنی ایک مکان، جیسے ایک آدمی کماتا رہے ملک کے اندر ملک کے باہر، لاکھوں کمائے لیکن گھر نہ بنا سکے، وہ نکما آدمی ہے، گھر نہ بنا سکے. کم از کم ایک گھر تو ہونا چاہیے آپ کا اپنا، اتنا کمایا اتنا کمایا آپ نے، لاکھوں کروڑوں میں کمایا، گھر نہیں بنا سکا، وہ گھر تو بناؤ اپنا. یہ دنیاوی گھر ہے، وہ اخروی گھر ہے، ایک رہائش. مقصد جنت نہیں ہے، مقصد ذات خدا ہے. باہر کے احبازوں کا یہ خیال ہے کہ ہم سب سے بڑے کام کرنے والے ہم ہیں، جو کام جو کر رہا ہے اس وقت، جس نے جو کام، مثلا جس نے مدرسہ بنایا اس نے سمجھا کہ بہترین کام دنیا کا میں نے کیا ہے، جس نے مسجد بنا دی کہتا ہے بہترین کام دنیا کا میں نے کیا ہے، جس نے روڈ بنوا دیا کہا بہترین کام میں نے کیا ہے، جس نے کوئی اسپتال بنا دیا وہ سمجھتا ہے بہترین کام میں نے کیا ہے، جس نے کوئی مدد کسی کی کر دی وہ سمجھتا ہے بہترین کام میں نے کیا ہے، جس نے کوئی مجلس کروا دی وہ سمجھتا ہے بہترین کام میں نے کیا ہے، جس نے کوئی سبیل لگا دی وہ سمجھتا ہے بہترین کام میں نے کیا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے کہ میں سب سے بہترین کام کرنے والا میں ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. اب توجہ کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ خمار تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جو حدود اور جو سرحدیں اللہ نے بنائی ہیں تم نے وہ سرحدیں توڑ دی ہیں، وہ سرحدیں حفظ نہیں کی، اس لیے تمہیں احساس ہونے لگا کہ تم سب سے بہترین انسان ہو، جبکہ اللہ نے جو سرحدیں قائم کی ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ کبھی بھی انہیں نہ توڑنا، ان سے تجاوز نہ کرنا، انہیں نہ پھلانگنا ان حدود کو، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. وہ حدود کیا ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. کیا تم حاجیوں کی خدمت کرنے والے اور مسجد الحرام کے تعمیرات کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہے، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. آیا تم زائرین کی خدمت گزاروں کو مجاہدین در راہ خدا کے برابر سمجھتے ہو تم؟ اجعل تم سقایت الحاج، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، مسجد بنانا اچھا کام ہے، زائرین کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، لیکن ایک درجہ اس کام کا، یہ سب سے افضل کام نہیں ہے. سب سے بہترین کام الذین جاہدوا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں کوشش کرتے ہیں، جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں اپنا مال و اپنا نفس و اپنی جان، جو سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں، آیا تم ان کے برابر ان کو سمجھتے ہو؟ یہ ایک جیسے سمجھتے ہو تم ان کو؟ یا اچھے اور برے کی بات نہیں ہو رہی، دو اچھوں کی بات ہو رہی ہے. جو مسجدیں بناتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. درود پڑھیے محمد والے. جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، رفاہ کا کام کرتے ہیں، یہ سب اچھے ہیں. آپ ویلفیئر این جی اوز کو مجاہدین درہ خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ آپ یہی سرحدیں ہیں جن کو توڑنے سے دین مخدوش ہو جاتا ہے، اس کی واضح راستے گم ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو، جوانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جائیں، کس طرف جائیں، درست راستہ کون سا ہے. اور بعضوں کی کوشش ہے کہ یہی سرحدیں توڑیں، یعنی مجاہدین کو مسجدوں کے معماروں کے برابر سمجھے. اب اس تناظر میں وہ واقعہ جو میں نے گزشتہ روز یا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ بزرگوار جب شہید حسینی کے اس محفل میں، سیمینار میں، جب ایک بزرگ عالم دین نے آ کر، شہید باقر حکیم نے شہید حسینی کا مقام و فضیلت بیان کی، ایک اور عالم دین، ان کو بہت برا لگا، ناگوار گزرا، اور وہ آ کر اپنی ناگواری کا اظہار سٹیج پر کیا اور کہا کہ یہ تم کیا ہے، چند جوانوں کو مثلا جنہیں گولی لگ گئی ہے اور وہ مر گئے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے فلاں کام کیا ہے. یہ سرحدیں حفظ کرنے کے لیے خدا نے یہ آیا نازل کی کہ تم کیا سوچ رہے ہو. آیا جو مسجدیں بناتے ہیں، آیا جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جو دوسرے کام کرتے ہیں، انہیں تم مجاہدین در راہ خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ اس آیا کا شان نزول بھی عرض کرتا چلو، جو علماء نے ذکر کیا ہے، زیادہ لطف آئے گا آپ کو. وہ یہ تھا کہ امیر المومنین نے کبھی بھی نہ کاروان زیارت چلایا، کبھی نہ کاروان بنایا زائرین کا، اور نہ سالاری کی کاروان زیارت کی، اور نہ ہی زائرین کو کبھی پانی پلایا، چونکہ اصل امیر المومنین ہوتے نہیں تھے رسول اللہ کے زمانے میں، یہ کام نہیں کیا. جب قرآن نازل ہوئے تو امیر المومنین نے کبھی بھی، اور کبھی بھی چابی بھی نہیں تھی حضرت کے پاس، مولود کعبہ کے پاس کعبہ کی چابی نہیں تھی، چابی بردار نہیں تھے کعبہ کے. بعض لوگوں کے پاس یہ چابیاں تھیں، خاندانی تھیں، ان کے پاس پہلے سے چلی آ رہی تھی. اور کعبہ میں جھاڑو دینا، کعبہ کی اینٹیں اٹھانا، کعبہ میں تعمیرات کرنا، زائرین کی خدمت کرنا، اور انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، محترم ترین لوگ یہ بنے ہوئے تھے، فنڈ سارے ان کے پاس جا رہے تھے. انہوں نے یہ مشہور کیا کہ جگہ جگہ رسول اللہ بیٹھ کر علی کے تذکرے کرتے ہیں، جہاں فضیلت کی بات ہوتی ہے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ مسجدیں ہم بناتے ہیں، جھاڑو ہم دیتے ہیں، زائرین کی خدمت ہم کرتے ہیں، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، این جی او ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فضیلت علی کے بیان کرتے ہیں. چونکہ امیر المومنین کبھی کس محاذ پر، کبھی کس محاذ پر، کبھی کس میدان میں، کبھی کس میدان میں. یہی پر ان کے تفکر کو خدا نے بہت ظالمانہ تفکر جانا اور غلط تفکر جان کر اس کی توبیخ کی و مذمت کی، اور مذمت کے طور پر یہ بیان فرمایا سورہ توبہ میں، اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم حاجیوں کی خدمت کرنے والے، و امارت المسجد الحرام، اجعلتم سقاية الحاج، حاجیوں کی خدمت گزاروں کو، ساقیوں کو، اور مسجد الحرام تعمیر کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو خدا پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، اور جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، مجاہد در راہ خدا ہے، تم اسے ان کاروان سالاروں کے برابر سمجھتے ہو؟ تم اگر تم برابر سمجھتے ہو تو سن لو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، اللہ کے نزدیک مجاہد در راہ خدا کے برابر کوئی بھی نہیں. یہ اچھے کام ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کاموں سے روکا گیا نا، یہ کام کرنے والے اچھے ہیں، وہ کرنے چاہیے، لیکن یہ کام کرنے والے مجاہدین کے برابر نہیں. یہ سرحدیں حفظ کریں، یہ حدود خدا پائمال نہ کریں، ان کو تجاوز نہ کریں. معاشرے کے اندر اگر احترام بڑھے، اس شخص کا بڑھے جس کو خدا کے نزدیک احترام ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور پھر خدا نے فرمایا کہ خبردار، یہ ظلم ہے، وہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. آیا کا اینڈ اس بات پر ہو رہا ہے، اختتام، یعنی پہلے جملہ سنی، بڑا سادہ سا مطلب ہے، خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے، مسجد حرام بنانے والوں کو مجاہدین در راہ خدا کے برابر مت سمجھو، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی ان کو برابر سمجھنا ظلم ہے، وہ خدا کسی ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ کیا آج ہی نہیں کر رہے یہ کام ہم؟ یہی تو ہو رہا ہے آج، مجاہدین درہ خدا کے مقابلے میں صفے لگی ہوئی ہیں، ان کے جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں ان کو لا کر کھڑا کرتے ہیں مجاہدین درہ خدا کے برابر۔ شخصیات ہو یا افراد ہو یا گروہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ مقصود یہ نہیں کہ فقط 1400 سال پہلے اس قسم کا ناروا کام ہو رہا تھا، یہ موازنہ اور برابر سمجھ رہے تھے مجاہدین کو معماروں کے ساتھ، بلکہ آج بھی وہ ممنوع مذہب جس کی قرآن نے قدغن لگائی ہے، منع کیا ہے کہ خبردار کبھی بھی ان لوگوں کو مجاہدین کے برابر نہ سمجھنا، آج گویا ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک مجاہد کے برابر ان نامجاہدوں کو نہ قرار دیں ہم، یا جب تک مجاہدوں کو گرا کر ان کے برابر نہ قرار دیں، یا انہیں بڑھا کر مجاہدین کی ردیف میں نہ شامل کریں، گویا ہم نے اپنا دینی فریضہ ادا نہیں کیا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ سرحدیں ہیں جنہیں قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا دین ہم نے پھیلا دیا عزیزہ جس کے اندر مجاہد و غیر مجاہد میں فرق ختم ہو گیا، مسجد الحرام بنانے والوں میں اور مسجد الحرام بچانے والوں میں اگر فرق ختم ہو گیا، پھر اسی دین کے اندر حسین جب قیام کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے یہ شر پھیلانے معاذ اللہ جا رہے ہیں، یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، یہ امت کے اندر تفرقہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجاہد بدنام ہو جاتے ہیں، متہم ہو جاتے ہیں، جب امت کے اندر اقدار کے جغرافیے کو درم برم کر دیا جائے، جب جہاد کو این جی اوز کی سطح پر لے آیا جائے۔ میں نے بعض دوستوں سے عرض کیا پاس مجالس میں، یہاں اب مناسبت ہے یا نہیں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اپنی کارکردگی دکھائی انہوں نے، بعض لوگ جو بہت ہی انقلابی بڑے مجاہد ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، عدالت کی خاطر قربانیاں دینے والے، وہ انہوں نے تنظیمیں بنا لی اور اپنی کارکردگی بتائی کہ ہم نے اتنا راشن ادھر تقسیم کیا، اتنا راشن ادھر تقسیم کیا، اتنا یہ بلڈ بینک ادھر بنا دیا، وہ کرا دیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنا یہ ذرا 20 سالہ سفر آپ جائزہ لو، شروع کہاں سے کیا، کھڑے کہاں سے ہوئے، آ کر توجہ فرمائیے۔ وضاحت کر رہا ہوں کہ رفائی کام غلط نہیں ہے، اچھے ہیں، ضرور ہونے چاہیے، لیکن برابر نہ سمجھو اس کو۔ میں نے انہیں کہا کہ تم کہاں سے شروع کیے، کہاں آ کے پہنچے ہو آج؟ آپ نے امام خمینی سے سفر شروع کیا، اب دستاریدی تک پہنچے ہو آپ، ابھی تھے کس کے پیچھے اور آج کہاں پہنچے ہو، کہاں کھڑے ہو آج تم؟ یہ ترقی کی ہے تم نے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویلفیئر والے آج جنہوں نے رفائی کام شروع کیے تھے آج مجاہد ہوتے، این جی اوز بنانے والے آج حزب اللہ ہوتے، نہ کہ حزب اللہ کو بھی این جی او ثابت کرے۔ حزب اللہ کی ترقی کا راز راشن تقسیم کرنے میں ہے، حزب اللہ کی ترقی کا راز ڈنر دینے میں ہے، حزب اللہ کی ترقی کا راز ہاسپٹل بنانے میں ہے، حزب اللہ کی ترقی کا راز، عزیزہ یہ کیا کام ہے؟ کیوں وہ سرحدیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اور خدا فرما رہا اللہ یستوون، وہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آج ہمارے سامنے یہ نمونے موجود ہیں، لیکن ہم تجاوز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جب حزب اللہ کو لے آتے ہیں جی اوز کی سطح پر، یہ ظلم ہے۔ وہ خدا فرما رہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ یہ سرحدیں اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے۔ شفاف دین، واضح دین قرآن میں نازل ہوا، رسول اللہ کو فرمایا گیا ہے رسول ہم نے نور نازل کیا ہے، ہم نے تبیان نازل کیا ہے، ہم نے ذکر نازل کیا جس کے اندر کوئی اجمال و ابہام نہیں ہے، اور آپ بھی کھول کے بہت دو ٹوک واضح الفاظ میں ان لوگوں تک پہنچا دیں، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ آیا اس کا نام رکھا ہوا آیا کافرون ہے، لیکن مناسب نام اس سورہ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آیا یا وہ سورہ جو سمجھوتے کو رد کرتی ہے، دین میں حق و باطل کے درمیان کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ آیا اور یہ سورہ قرآن کی اجازت نہیں دیتی کسی کو کہ کبھی بھی ظلم اور عدل کے درمیان سمجھوتا ہو سکے. گول گول بات کرنا, اگر گول گول باتوں سے ہی حق تک پہنچنا ہوتا تو ائمہ کو بار بار یہ موقع ملے تھے. امیر المومنین کو کئی دفعہ موقع ملا گول گول بات کر کے حکومت اقتدار حاصل کر لے. شورا میں فقط یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک گول گول ہاں کر دیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, یہ اقتدار آپ کا ہے, لیکن امیر المومنین نے گول گول ہاں کے بجائے بڑی شفاف نہ کر دی, بڑی شفاف نہ کر دی. اور یہی ہے روش, یہی رائے حق ہے, صاف نہ کر دو, کہو لا نہیں مانتا اس کو میں. دوسروں نے گول گول ہاں کر دی, پھر اس کے بعد جو جی میں آیا کیا, کس نے پوچھا؟ سید الشہداء نے قیام کیا اور کہا کہ لوگوں دیکھو میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا, میں فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا. کیا ماحول بنا ہوا تھا کہ سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ دین ایسا پھیلایا گیا تھا جس میں سید الشہداء کے قیام کو لوگ اس نگاہ سے گویا دیکھ رہے تھے. مکہ میں جتنے حج کر رہے تھے بڑا تعجب تھا ان کو, تعجب سے پوچھتے تھے آپ حج نہیں کریں گے؟ آپ حج چھوڑ کے کوفہ جا رہے ہیں؟ آٹھ ذی الحجہ کو امام علیہ السلام نے بھی انتظار کیا, حالانکہ پہلے بھی نکل سکتے تھے, لیکن آٹھ ذی الحجہ کا انتظار کیا. جس دن ساری قوم مکہ پہنچی ہوئی امت احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہوتی ہے, سید الشہداء نے اپنے احرام کھول دیے اور کھول کے روانہ ہوئے مکہ کے لیے, یہی بتانے کے لیے عزیزان, یہی بتانے کے لیے کہ دین حق کا راستہ کون سا راستہ ہے. وہ فیصلہ کر لیا, نہیں آئے. مکہ میں مشغول حج رہے, مدینہ میں مشغول زیارت رہے, یمن میں مشغول عبادت رہے, مصر میں مشغول سیاست رہے, بصرہ میں مشغول تجارت رہے, کوفہ میں عافیت طلب گھروں میں جا کر بیٹھ گئے, کوئی بھی نہیں ساتھ دینے کے لیے حاضر نہیں ہوا. تمام جہان اسلام میں بڑے بڑے لوگوں اور بڑے بڑے شہروں کی طرف خطوط روانہ کیے کہ آؤ, اس وقت تمہارا فریضہ میرا ساتھ دینا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے, یزید کے خلاف بولنا ہے. این اسی وقت یہ سرنگون اور سر بزیر قوم امام کو تنہا چھوڑا انہوں نے. جسے آج مسلمانوں کی حالت ہے, ایک عرب مسلمان سرنگون, زبون رسوا و ذلیل, اور ایک فریاد نکلتی ہے روز مرہ کہ آپ کا کام ظالم کے خلاف بولنا ہے, آواز اٹھاؤ. امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر مسلمان سب مل کر ایک بالٹی پانی اسرائیل پر اڈیل دیں, یہ اسی سیلاب میں غرق ہو جائے گا. یہ مبالغہ نہیں, یہ درست بات ہے. اگر ایک دن پورا جہان اسلام, ایک عرب مسلمان, یہ میں یقین و اعتقاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اسی رہبر بزرگوار سے الہام لیتے ہوئے, کہ اگر ایک دن پورے ایک عرب مسلمان جو اس وقت زمین پر موجود ہیں, عرب وغیرہ عرب, شیعہ و سنی, سب مل کر ایک ریلی نکالیں اور پانچ منٹ کے لیے سب مل کر مرد آباد اسرائیل کا نعرہ لگائیں, ایک عرب مسلمان, یقین جانے وہ اسرائیل کا آخری دن ہوگا. اسی نعرے سے وہ نابود ہو جائے گا. لیکن حاضر نہیں ہے. پھر کیا لگے ہوئے ہیں؟ مسجد الحرام بنانے میں لگے ہوئے ہیں, مسجدیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں, اسکول بنانے میں لگے ہوئے ہیں, ہاسپٹل بنانے میں لگے ہوئے ہیں. بولا مکار وہی سر سید احمد خان کا راستہ کرتے ہم. حسین حسین ہیں, امام حسین ہیں, لیکن حقیقت میں ہمارے امام سر سید ہیں. اور اقبال سر سید کے زمانے میں تھے, اقبال کو معلوم تھا یہ سر اور یہ سید یہ قوم کو کسی اور ڈگر پہ ڈال رہا ہے. اور اقبال نے بڑی فریادیں کی کہ اس سر اور اس سید کے راستے سے لوگوں کو ہٹا کر سید الشہداء کے راستے پر اقبال لے آئی لوگوں کو، سید الشہداء کے راستے پر لوگوں کو لے آئی۔ اقبال نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مسلک شبیر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ان خانقاہوں سے نکالے اور لے کر انہیں آئے میدان میں اور رسم شبیری ادا کریں۔ کتنے ایسے کلام ہیں اقبال کا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ادا کر رسم شبیری کی، یہ تیرا فریضہ ہے، یہ تیرا مسلک ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اور اس کے علاوہ فراوان کلام اقبال میں یہ کوشش تھی کہ آپ امارت المسجد الحرام بننے کے بجائے تم مجاہد دراہ خدا بنو، چونکہ اقبال کے لیے مسلمانوں کی عزت زیادہ مہم تھی، وقار و عظمت زیادہ مہم تھی، اور عظمت اقبال کو معلوم تھا صرف حضرت شبیر کے در پر ملتی ہے۔ اقبال خواہان عزت عالم اسلام تھے، اور عزت کا ایڈریس درست معلوم ہوا جو قرآن نے دیا تھا، العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ عزت کہاں ہے؟ عزت رب العزت کے پاس ہے، عزت رسول عزت کے پاس، و عزت آل عزت کے پاس ہے، جو خاندان عزت ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ میں ذلت قبول نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ میرا رب اجازت دیتا ہے میں ذلت قبول کروں، نہ میرا دین اجازت دیتا ہے ذلت قبول کروں، اور نہ وہ پاک آغوش اجازت دیتی ہے جس آغوش کا میں نے دودھ پیا ہے، وہ بھی عزت کی آغوش ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتی ذلت کی راہ پر جاؤں۔ لیکن جب راستے مخلوط ہو جائیں پھر انسان کو کئی اور اچھے کام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر شک کرنے لگتا ہے کہ یہ معاذ اللہ شر و فساد کیوں نہ ہو۔ اس شفاف سازی کے لیے، ان سرحدوں کو الگ کرنے کے لیے، ظالم و مظلوم میں فرق کے لیے، حق و باطل میں فرق کے لیے سید الشہداء نے بہت عظیم قربانیاں دی۔ آج شب شہادت بقیہ کربلا ہے، ذخیرہ کربلا، اس مظلوم کی شہادت کی شب ہے جو سارے دردوں کا شریک تھا۔ شہادتوں کا داغ اس کے جگر پر، اسارتوں کا داغ اس کے جگر پر۔ کبھی کربلا کو ذکر کر کے روتا تھا، کبھی کوفہ کا تذکرہ سن کر روتا تھا، لیکن ایک نام اسے تڑپا دیتا تھا اور وہ شام تھا۔ جب شام کا نام آ جاتا سید ساجدین تڑپ جاتے۔ شام نے جگر سجاد کو کاٹ دیا، کھا گئی شام جگر سجاد کو۔ شام میں کیا مناظر پیش آئے عزیزان؟ کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ آپ تو کہتے ہیں شہادت سعادت ہے ہمارے لیے، پھر اتنا روتے کیوں ہیں؟ امام فرماتے تھے انصاف کر، میں نے کب کہا شہادت سعادت نہیں ہے، لیکن درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، ان مخدرات کا جن کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہو، ان کا ان درباروں میں جانا، ان بازاروں میں جانا، یہ بھی ہماری سعادت ہے؟ یہ تو سعادت نہیں ہے ہماری۔ واپس مدینہ جب آئے تو آ کر قبر رسول پر جو مرثیہ پڑا اس میں آ کر کہا کہ امت نے اتنا ظلم ڈھایا ہم پر کہ اگر رسول اپنے بعد وصیت کر کے جاتے میری آل پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے کرو تو بھی اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا کہ رسول روک کر گئے تھے کہ خبردار میری آل پر ظلم نہیں کرنا، ستم نہیں کرنا۔ سید ساجدین نے کون کون سے مناظر دیکھے عزیزان؟ روزہ رسول پر آ کر مرثیہ پڑھتے ہیں یا جدنا، جب یہ لوگ آپ کے بیٹے پر تیر پھینک رہے تھے قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے، ساتھ یہ کہتے تھے اب قرب خدا کے لیے حسین اور آل حسین کو قتل کر رہے ہیں، خیمے جلائے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، تشنوں اور پیاسوں کو شہید کیا. یہ سب مناظر سید ساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن چند مقامات پر سید ساجدین کے لیے بہت سخت مرحلہ پیش آیا. عزیزان، ایک وہ مرحلہ تھا کہ جب کوفہ کے بازار کے باہر کاروان کو روک دیا گیا. بچوں اور بیویوں نے سمجھا کہ ہم تھک گئے ہیں، ہمارے آرام کے لیے قافلہ روکا گیا ہے. جب دوبارہ کہا گیا کہ قافلے کو سوار کرو، سید ساجدین آگے بڑھے تو گردن میں موجود ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیوں کے ساتھ آگے بڑھے. ہر بیوی کو اپنا کندھا پیش کرتے اور وہ بیوی بغیر پالان کے شتر کی پشت پر جب سوار ہوتی، سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. ہر بیوی کو سوار کرنے کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی. جب سب بیویوں کو سوار کر چکے اور آخر میں جب باری آئی عصمت صغریٰ کی، جب باری آئی ثانیہ زہرا کی، سید ساجدین سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا. بار بار کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، کبھی ثانیہ زہرا کو دیکھتے ہیں، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں. سیدہ پوچھتی ہے، سجاد بیٹا کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں چہرے کی رنگت بدل رہی ہے؟ بیٹا، مشکل وقت تو گزار آئے ہم، اب کیا چیز ڈرا رہی ہے؟ اب کس چیز کا قوم ہے؟ یہ جملے سننے تھے سید ساجدین کی فریاد نکلی. بی بی نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پوچھا، سجاد کیا ہوا؟ آیا کربلا یاد آ گئی، آیا بابا یاد آ گئے، آیا چچا عباس یاد آ گئے، آیا بھیا علی اکبر یاد آ گئے، خیموں کا جلنا یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا؟ کہا پوپی ابا، کربلا یاد نہیں آئی، کربلا سے بڑی سخت منزل درپیش ہے. اے میری پوپی، ان لوگوں نے ہمیں آرام کے لیے یہاں نہیں روکا تھا، آسائش کے لیے نہیں روکا تھا، تھکن اتارنے کے لیے نہیں روکا تھا، انہوں نے ہمیں روک کے رکھا تاکہ بازاروں کو سجایا جائے، بازاروں کو سجایا جائے، نامحرموں کو بلایا جائے، اجنبیوں کو بلایا جائے، مسخروں کو بلایا جائے. اے میری پوپی، بازاروں میں نامحرم کھڑے ہیں، جولیوں میں پتھر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، شہر میں منادی کرا دی گئی ہے، باغی کا خاندان آ رہا ہے، سب باغی کے خاندان کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں. اس لیے کہا پھوپھی، اب جہاں پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کا نام بازار ہے، ابھی نہ محرموں کے مجمے سے گزرنا ہے، ابھی نہ محرموں کے مجمے سے گزرنا ہے. آج رکم رکم کم، جب سید ساجدین شام جا پہنچتے ہیں، شام کیوں بار بار یاد آتی تھی؟ شام کیوں جگر کاٹتی تھی سجاد کے؟ اس لیے کہ شام میں بڑے عجیب مناظر پیش آئے. بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب یزید نعیم نے کہا، سجاد میں نے سنا ہے آپ کا بہت سامان لٹ گیا کربلا میں، اب آزادی کا وقت آ گیا ہے، مجھے سامان کی تفصیل بتا دو، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں. سید ساجدین رو کر کہتے ہیں، اے لعین، تجھے معلوم ہے ہمارا کیا لٹ گیا کربلا میں؟ آیا تو کس کی تلافی کرنا چاہتا ہے؟ تجھے خبر ہی نہیں ہمارا لٹا کیا ہے؟ کہنے لگا، بتا دو، میں سامان لٹا ہوا واپس کر دوں گا. کہا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط ایک چادر واپس کر دو جو شام غریبوں کو تیرے لعینوں نے لوٹ لی تھی. تعجب سے پوچھتا ہے سجاد، اتنا سامان لٹا، کچھ بھی نہیں مانگا، ایک چادر کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا، لعین، تجھے نہیں معلوم، وہ ہماری جدہ زہرا کی نشانی تھی کہ بی بی جب چکیاں چلا چلا کے تھک جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے چادر بنتی تھی. علی پوچھتے، زہرا، یہ چادر کس لیے بنا رہی ہو؟ فرماتی، میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، یہ جب بڑی ہو جائے گی اس کو چادر کی ضرورت پڑے گی. کہا، لعین، تیرے لعینوں نے وہ چادر شام غریبوں کو لوٹ لی، وہ ہماری جدہ کی نشانی تھی. ماتم حسین،